نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحیح بخاری میں ہم کتاب التحجد پڑھ رہے ہیں اس میں سے کنٹینیو کریں گے حدیث نمبر 611 611 چیپٹر نمبر 17 ہے باب فضل من دار باللیل فصلا پیج نمبر 404 ہے گرین بکس میں سے اس شخص کی فضیلت جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے عن عبادة بن سامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن تودع وصلى قبلت صلاته میرا حال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ اس حدیث کو اپنے دل سے لگا کے رکھیں گے اتنی خوبصورت اس کے اندر دعا ہے کیا ہے اس کا ترجمہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے یعنی سو رہا تھا ایک دم آنکھ کھل گئی اور کہے آنکھ کھلی تو کیا کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یعنی دعا ہے آسان سے لفظ ہیں پھر یہ دعا پڑھے کیا اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے سبحان اللہ کیا پتہ چلا کہ جو شخص اس حدیث کو پڑھے اسے چاہیے کہ اپنے اندر خلوص نیت پیدا کرے اور اس عمل کو غنیمت جانے مشکل ہے بستر سے بھی نہیں اٹھے بس اٹھے لیٹے لیٹے میں یہ پڑھا اور زبان نہیں آتی ہوگی تو ہی پڑھیں گے نا اور اتنا چھوٹا سا کام ہے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے بخش دے تو رات کو سونے کی جو دعائیں نا اس کے اندر بھی یہ دعا آپ کو بک میں مل جائے گی انشاءاللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال وہو یقص فی قصصہ وہو یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلکم لا یقول الرفث یعنی بذالک عبد اللہ ابن رواحہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتی ارانا الہدا بعد العمى قلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ واعظ کرتے ہوئے رسول اللہ کا ذکر کرنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی بیہودہ بات نہیں کہتا دیکھو تو کیسے اچھے مضامین سناتا ہے ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب صبح کی پو پھوٹتی ہم تو اندھے تھے اس نے ہمیں ہدایت پر لگایا اور ہمیں دلی یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ واقعی سچ ہے یعنی یہ اشعار ہیں جن کو بیان کیا عبداللہ بن رواحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے رات کو ان کا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے جبکہ نیند کی وجہ سے مشرکین پر بستر بھاری ہوتے ہیں کیا دعا کریں ہم اپنے لیے کہ اللہ ہمارے پہلوؤں کو رات کو بستر سے الگ کر دے اللہ آج تمہاری یہ دعا قبول کر لے کہ ہمیں تہجد کا عادی کر دے کیا پتہ چلا کہ واس کی مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر باعث برکت ہے لیکن محافل عید میلاد مروجہ کا کوئی ثبوت نہیں یہ خیر القرون سے بہت بعد کی پیداوار ہے یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے نعت بھی پڑھتے تھے لیکن اس کے لیے کوئی خاص محفل نہیں سجاتے تھے بات واضح الحمدللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأن بیدی قطعت استبرق فکأنی لا ارید مکانا من الجنۃ الا طارت الیہ ورأیت کأن اثنین اتیانی باقی الحدیث وقد تقدم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں موٹے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر لے جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے دو شخص میرے پاس آئے، بعد میں وہ پوری حدیث بیان کی جو 591 میں گزر چکی۔ کیا بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عبداللہ اچھا شخص ہے اگر وہ تہجد پڑھے، تو خواب میں اللہ نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا دکھایا، تو اب اس کی تعبیر اللہ کے نبی نے کیا دی کہ عبداللہ تہجد پڑھا کرو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عمل کی جزا پہلے دکھا دیتا ہے کہ تم جنت میں ہو تو عمل کرو، اچھا ہم کیا کہتے ہیں، وہ میں نے خواب میں دیکھ لیا تو میں جنت میں جانا ہے، تو اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو شکر کریں آپ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں، ورنہ آپ تو بہت سب کچھ ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ دیکھیں نا، لالچ بھی تو آ جاتے ہیں نا، اچھا یہ ملے گا اب میں کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی اپنی طرف بلانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ما جا فی تطوی مسنا مسنا، نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے کا بیان۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کما یعلمنا سورۃ من القرآن یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرق رقعتین من غیر الفریدۃ ثم لیقل۔ اب یہ آگے طویل دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری او قال عاجل امری وعاجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری او قال فی عاجل امری وعاجلی فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی به قال ویسمی حاجته رواہ البخاری۔ کتنے لوگوں کو استخارے کی دعا زبانی آتی ہے، کتنے لوگ استخارہ کرتے ہیں، اور کون کون استخارہ کرنے سے ڈرتا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو ڈرتے دیکھا ہے، کہتے ہیں نانا استخارے میں پتہ نہیں کیا آ جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ استخارے کو غیب جاننے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ استخارہ خیر مانگنا، استخارہ ٹو سیک خیر، خیر کا طلب کرنا کہ اللہ اگر یہ معاملہ اچھا ہے تو اس کو کر دے، نہیں ہے تو نہیں۔ اور ادھر تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، ماں ندیمہ من استخار۔ اور حقیقت ہے کہ استخارہ کر کے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ اب تو جان، تیرے کام جانے، ہم نہیں اس پہ کچھ کہتے۔ طریقہ کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے استخارے کی تعلیم دیا کرتے، جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ ارشاد فرماتے جب تم میں سے کسی کام کا ارادہ کرے، کوئی بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دو رکعت پڑھ لے، پھر یوں کہے، ترجمہ دیکھیے گا، اور آپ دیکھیں گے اس پورے ترجمے میں مسلم بلیف ہے، اور آپ اس میں خیر ہی دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی غیب تو پوچھ بھی نہیں رہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت طاقت چاہتا ہوں، اور تجھی سے تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں۔ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، اور تو جانتا کہ میں نہیں جانتا، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دہ ہے تو اس کو مجھ سے الگ کر دے اور مجھے اس سے الگ کر دے، اور جہاں کہیں بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے اور اس کے ذریعے مجھے خوش کر دے۔ ذرا سوچیے، اس کے بعد رہ گئی کوئی غم کی پریشان ہونے کی وجہ؟ پھر تو اس کے بعد جو بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کو کم از کم ایک کیفیت ضرور رہتی ہے، اور وہ خوشی ہے۔ جو لوگ اپنے کسی کیے ہوئے فیصلے پہ پچھتاتے ہیں اور کاش کہتے ہیں یا لو کہتے ہیں، وہ اس عقیدے کے خلاف جی رہے۔ فرمائے کاش نہ کہو، شیطان کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ دعا تو عام ہے، لیکن بعض روایات میں ایک اور چیز ہے، کیا آپ نے فرمایا پھر اپنی ضرورت کا نام لے اور اللہ کے حضور پیش کرے، یعنی امرا کی جگہ ضرورت کا نام لے لے۔ تو لہٰذا اس میں ایک تو اللہ پر توکل ہوتا ہے، پھر ثابت قدمی ہے، پھر تقدیر پر راضی رہنے کی دعا ہے، پھر خلوص دل سے اللہ کے حضور باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور بندہ اپنی کوتاہی کا کتنا اس میں اظہار کرتا ہے کہ اللہ ان کنت تعلم انہ حاض الامر، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو گویا کہ پھر استخارے کے بعد کاموں میں خیر ہوگی. اچھا اس میں نہ تو خواب آیا اور نہ اس میں ماں کا نام پوچھا نہ بچے کا نام پوچھا. آج کل یہ جو ٹی وی پہ استخارے ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کل ایک سلائڈ کسی نے بھیجی ہوئی تھی کہ یہ جو ماؤں کے نام اور بچوں کے اور فلاں کے نام پوچھ کے ٹی وی پہ استخارے کر رہے ہیں، یہ کیا استخارے ہیں؟ یہ تو جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نام نہیں پوچھا تھا. تو استخارے میں پھر خواب اور الٹی طرف نہیں سونا اور نئے کپڑے پہننے ہیں، صاف بستر بچھانا ہے اور دائیں طرف کروٹ کرنی اور نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، ایسی کوئی بات نہیں. استخارے کا سونے سے بھی کوئی تعلق نہیں، استخارے کا رات سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ دن میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ بہت دفعہ بات کی گئی ہے، اسی لیے یہاں اتنا ہی کافی ہے. بس یہ دعا مانگیں، یقین رکھیں، اس کے اوپر غور کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور عقل بھی تو استعمال کریں نا. پھر پھر اس کے بعد ہے تاخد رقت الفجری ومن سماہما تتوعن. فجر کی دو سنتوں کو ہمیشہ پڑھنا اور جس نے انہیں نفل کا نام دیا. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد منه تاخدا على رقت الفجری. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کے اس قدر التزام، التزام کیا ہوتا ہے؟ اہتمام، نہ کرتے جتنا فجر کی دو سنتوں کا اہتمام کرتے. یعنی ہیں یہ نفل لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ اس کو کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر اور حضر دونوں میں اس کو پڑھتے تھے. ما یقرأ فی رقت الفجری، فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے گا؟ آپ نوٹ کریں کہ تہجد ہی کے باب میں یہ سنتیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی اس کو بھی تہجد کے ساتھ ملا لیتے تھے، کیونکہ آپ آخری وقت تک پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو پھر سنتیں ادا کرتے. وانہا رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف رکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح حتی انی اقول هل قرأ بأم الکتاب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے دو رکعت بڑی ہلکی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں اپنے دل میں کہتی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ، کیونکہ پہلے جو اتنا پڑھ چکے ہوتے تھے، اور آپ کو تھا کہ فجر کے فرض سب سے لمبے پڑھتے تھے آپ، تو سنتوں میں قسم کا چھوٹا سا بریک لے لیتے تھے. اب اس حدیث میں حضرت عائشہ فجر کی سنتوں میں قرات فاتحہ کے متعلق شک نہیں کر رہی، بلکہ احساس دلا رہی ہیں کہ آپ بہت ہلکی رکعت پڑھتے تھے. اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. اچھا ہماری تو یہ لمبی صورتیں ہوتی ہیں، ہماری چھٹی کون سی ہوتی ہیں؟ انا اتینا کل کا سر، یہ آئیں اسی لیے ہمارے دسوں کے لیے ہیں. صلاۃ الضحیٰ فی الحیدری، گھر میں نماز چاشت پڑھنے کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی، کتنا پیارا انداز ہے، مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یہ کہنے کی بجائے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو یہ قرب تھا نا حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی سے. کس چیز کی وصیت کی؟ بھی سلاسن، کیا؟ لا ادہن حتی اموتا صوم سلاست ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ والنوم علی وتر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور جیتے جی میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ایک تو ہر مہینے میں تین روزے رکھنا، کریں نیت ہم بھی، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. تین روزے، 14, 15, 16، یعنی جو مڈل رات کے ہیں، 13, 14 اور 15، ٹھیک ہے. دوسری چاشت کی نماز پڑھنا. میں سوچتی ہوں اتنی چھوٹی نیکیاں لیکن شیطان اتنی بوجھل کر دیتا ہے. لوگ اتنی دور دور کھانے کھانے چلے جاتے ہیں لیکن گھر میں بیٹھے دو نفل پڑھنا شیطان بازو مشکل کرتا ہے. اور آپ نوٹ کریں، جیسے ہم نے بک پڑھی تھی نا جنہ مال پہ فرشتے ادھر، اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ باوضو سونا. میں ہر روز سوچتی ہوں کہ کتنا چھوٹا عمل ہے اور شیطان اتنی سستی ڈالے، ایسے لگتا نیند ہی کھل جائے گی اگر وضو کر لیا تو. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، تھوڑی دن کرنے لگ جائیں پھر عادت ہو جاتی ہے. تیسرے وتر پڑھ کر سونا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نمازی کو بوقت سحر اٹھنے پر یقین نہ ہو وہ نیند سے پہلے وتر پڑھ لے، اور جسے یقین ہو کہ صبح تہجد کے لیے اٹھے گا تو وہ طلوع فجر سے قبل وتر عطا کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات واضح ہے، پیچھے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ جس طرح کے حالات اور واقعات ہوں اسی وقت میں پھر وتر پڑھ لینا چاہیے، اور پہلے پڑھ لیا جائے تو بعد میں اگر اٹھ گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا، باپ ہے रकअतैनी कब्ल ज़ोहरी, ज़ोहर से पहले दो सुन्नतें पढ़ना। अच्छा, हम तो अमूमन चार पढ़ते हैं तो यहाँ दो हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ला यदउ रब्बान कब्ल ज़ोहरी व रकअतैनी कब्ल अल-ग़दाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले चार रकात और फजर से पहले दो रकत सुन्नत कभी नहीं छोड़ते थे। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि आप ज़ोहर से पहले दो रकत पढ़ते और हदीस से पता चलता है कि आप चार पढ़ते थे। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन यानी तारुस नहीं है, क्योंकि दोनों हजरात ने अपनी अपनी या मालूमात से आगाह किया। हो सकता है कि घर में आप चार पढ़ते हों लेकिन मस्जिद में जाकर आप दो पढ़ते हों। हज़रत आयशा ने घर का अमल देखा, इब्ने उमर ने मस्जिद का देखा, और आप दोनों अमलों को कभी कोई और कभी कोई भी तो कर सकते थे। तो नफलों और सुन्नतों में तशद्दुद नहीं बरतना चाहिए। हमारे कल्चर में ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कि नमाज की रकतों की वजह से भी मस्जिदें बट गई। तो ऐसी बात नहीं, फर्ज सब एक ही जितने पढ़ते हैं, सुन्नत और नफलों में थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो इसको इग्नोर करना चाहिए। अस्सलातु कबल अल मगरिबी, नमाज मगरिब से पहले सुन्नत पढ़ने का बयान। अन अब्दुल्लाह अल मुज़नी रज़ी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة। حضرت عبداللہ المزنی سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نماز مغرب سے پہلے نفل پڑھو۔ مقرر فرمایا یعنی بار بار، ریپیٹڈلی، مقرر کہتے ہیں دوبارہ کرنے کو، تو مقرر بار بار، یہ وہی مقرر ہے جو شاعروں کو بھی لوگ کہتے ہیں مقرر مقرر۔ اچھا، ہم کیا سوچتے ہیں مقرر مقرر تقریر کر رہے ہیں، نہیں، مقرر میں ذرا ایک بار پھر سنا دے، ریپیٹ۔ تیسری مرتبہ یہ کہا جو کوئی چاہے اس اندیشے کے پیش نظر کہ لوگ اسے لازمی نہ سمجھ لیں۔ اچھا، ہمارے کلچر میں یہ بہت غیر معروف ہے، حالانکہ تہجد کا باب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں رات مغرب سے شروع ہوتی ہے نا، تو مغرب کی اذان سے فوراً بعد دو ہلکی سی رکعت پڑھنا، اس کا ذکر ہے۔ اتنی جلدی کرتے تھے صحابہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی صحابہ پلرز کو ڈھونڈتے، کیونکہ نفل آپ بیچ میں نہیں پڑھ سکتے، پھر لوگ آگے سے گزریں گے تو آپ کی نماز خراب ہوگی۔ تو جو پلرز تھے یا وستون تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جا کر جلدی سے دو رکعت پڑھتے تھے، یعنی جتنی دیر میں امام جا کر وہاں کھڑا ہوگا اور اقامت کی تیاری کرے گا اتنی دیر میں آپ پڑھ لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا اجر پتہ لگ جائے تو کوئی اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ صرف دو رکعت، تھوڑے سے جماعت ہونے سے پہلے شرط ہے، جماعت شروع ہو جائے گی پھر سلام پھرنی پڑے گی، کیونکہ جب فرض جماعت ہوتی ہے تو سنت نہیں ہوتے۔ تو اس کو بھی ہلکا پھلکا ادا کرنے تھی، جیسے ہم اپنی ساری نمازیں ہلکی پھلکی ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ہلکی پھلکی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ کتاب و تہجد پورا ہوا۔ جی آپ
استاد جی، تھوڑا
دیکھیے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تہجد جس کو کہتے ہیں، 13 رکعت کب بنتی ہے؟ جب 8 رکعت نفل ہو گئے اور 2 اور 1 کر کے وتر ہو گیا، یہ تو ہو گئے آپ کے تہجد کے۔ لیکن اگر آپ رات کو سونے کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے ہیں تو پھر وتروں کے بعد دو نفل پڑھ لیں، سمجھے؟ اگر وتر آخری حصے میں تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو وتروں کے بعد دو نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ فجر کی سنتوں کا وقت ہوا ہوا تو وہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر رات کی عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کا دل چاہے تو دو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ واضح، ٹھیک ہے۔ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔